بدھ 28 جنوری کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. امریکی صدر کے دورہ بھارت میں پاکستان نظر انداز ہوا. دہلی سے ہائی کمشنر کو طلب کیا گیا مگر سینٹ کے ایک رکن کہتے ہیں
اگر امریکہ حیثیت نہیں دے گا جو اس کی حیثیت ہے تو اس خطے میں امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی نہیں کر پائے گا.
تفصیل اور تجزیہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارت ایک اہم ہمسایہ ملک ہے اور پاکستان باہمی احترام کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے. یہ بات انہوں نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی. تفصیل سنیے امبر شمسی سے.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے بی بی سی کو بتایا کہ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں آج معمول کی ملاقات کی. اس دوران انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی موجودہ صورتحال کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ خطے میں تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور خاص کر بھارت کے ساتھ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں. بیان کے مطابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جموں اور کشمیر سمیت دونوں ممالک کو خطے میں امن کے لیے تمام نمایاں مسائل کا حل نکالنا ہوگا.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے 21ویں ترمیم کو آئین سے منافع قرار دینے سے متعلق دائر درخواست پر وفاق سمیت چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 12 فروری تک جواب طلب کر لیا ہے. دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے اس آئینی ترمیم کے خلاف کل 29 جنوری کو ملک بھر کی تمام بار ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل کر یوم سیاح منانے کا بھی اعلان کیا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 11 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بلدیاتی اداروں کے لیے انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور پاکستان ملی عوامی پارٹی کے ڈاکٹر کلیم اللہ کاکڑ کو کوئٹہ کا میئر منتخب کیا گیا ہے. اردن کے وزیر اطلاعات محمد المومانی کا کہنا ہے کہ امان حکام دولت اسلامیہ کی زیر حراست جہادی خاتون کو ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اگر یہ گروپ اردن کے فائٹر پائلٹ کو بغیر کسی نقصان کے رہا کرتے. تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے.
دولت اسلامیہ کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں جاپانی صحافی کینجی گوٹو کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں 24 گھنٹوں میں قتل کر دیا جائے گا. اس ویڈیو میں آف کیمرہ دولت اسلامیہ کے ایک شدت پسند نے کہا کہ مسٹر گوٹو سمیت ایک اور اردنی فائٹر پائلٹ کو قتل کر دیا جائے گا اگر اردن سزائے موت پر عمل درآمد کی منتظر ایک عراقی جہادی خاتون کو رہا نہیں کر دیتا. اردن کے وزیر نے اپنے بیان میں جاپان کے صحافی کی رہائی کا تو کوئی ذکر نہیں کیا لیکن جاپان اور اردن دونوں ہی اپنے مغوی شہریوں کی بحفاظت رہائی کے لیے مل کر کوششیں کرتے رہے ہیں.
لبنان کی شیعہ تحریک حزب اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے دونوں ممالک کی سرحد پر ایک اسرائیلی فوجی قافلے پر حملہ کیا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان کی سرحد کے قریب ایک ٹینک شکن میزائل فوج کی گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے 4 فوجی زخمی ہیں. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ 10 روز پہلے اسرائیل کے شام میں کیے گئے اس فضائی حملے کے جواب میں کیا گیا ہے جس میں ایک ایرانی جنرل اور حزب اللہ کے کئی جنگجو مارے گئے تھے. اسرائیل نے بھی حالیہ حملے کے جواب میں جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں گولے داغے ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوج طاقت کے ساتھ تمام محاذوں پر کارروائی کرنے کو تیار ہے. سری لنکا کے 9 منتخب صدر میتھری پالا سریسینا نے مس شیرانی بندرانائکے کو چیف جسٹس کے عہدے پر بحال کر دیا ہے. انہیں متنازع طور پر 2 سال قبل سابق صدر مہندا راجا پاکسے نے ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا. صدر دفتر کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ مس بندرانائکے کو بتایا گیا کہ ان کی برطرفی طریقہ کار میں خرابی کی وجہ سے ہوئی تھی. ملک کے سابق صدر راجا پاکسے نے حکومت کے خلاف ایک فیصلہ آنے کے بعد چیف جسٹس شیرانی بندرانائکے پر بدعنوانی کا الزام عائد کر کے انہیں برطرف کر دیا تھا. مس بندرانائکے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے انکار کرتی ہیں. یونان کے نئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک نادہندہ نہیں بنے گا. بائیں بازو کی کٹر جماعت سریزا کے رہنما نے منتخب ہونے کے بعد کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ قرض دہندگان سے 270 ارب ڈالر کے قرض پر اثر نو بات چیت کریں گے. اور بھارت میں ہندو مندروں میں طویل زیارتوں سے بچنے کے لیے اب یہ فریضہ آن لائن ادا کر رہے ہیں. تفصیل سنیے نوشین عباس سے.
ہندوستان ٹائمز کے مطابق ایک بڑی تعداد میں مذہبی ویب سائٹس آن لائن عبادت کی پیشکش کر رہی ہیں. ان ویب سائٹس پر ہندو عقیدت مند افراد اپنی زندگی کے کسی اہم موقع سمیت بانجھپن سے لے کر نوکری کی تلاش جیسے مسائل میں مدد کے لیے بھی پوجا یا رسمی عبادت آرڈر کر سکتے ہیں. صارفین کو بکنگ کے لیے اپنی ذاتی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی, اپنی پسند کا مندر منتخب کرنا اور پھر آن لائن ادائیگی کرنا ہوگی. اس کے بدلے میں صارفین کو ایک پارسل ملے گا جس میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی انہیں گھر کے آرام دہ ماحول میں پوجا کے لیے ضرورت ہوگی. ان میں ایک بھجن کی ڈی وی ڈی, خوش پھول اور چندن کی لکڑی شامل ہوتی ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کے اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کئی فیچر شائع ہو چکے ہیں اور یہ خبر بھی وہاں موجود ہے کہ مغربی یورپ سے 550 خواتین جہادی شام اور عراق گئی ہیں. تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. ہماری آج کی اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھارت ایک اہم ہمسایہ ملک ہے. پاکستان بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے مگر باہمی احترام کی بنیاد پر. یہ بات انہوں نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط سے اسلام آباد میں اپنی ملاقات میں کہی ہے. ہائی کمشنر کو امریکی صدر کے دورے بھارت کے بعد پاکستان بلایا گیا ہے. واضح رہے کہ صدر اوباما نے اپنے دورے بھارت میں سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے پاکستان کی کھل کر حمایت کا اعلان کیا, جس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا جس میں بھارت کی مستقل رکنیت کی مخالفت کی گئی. کیا پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا امریکی صدر کے دورے بھارت میں پاکستان کو جس طرح سے نظر انداز کیا گیا, پاکستان کو جو مایوسی ہوئی, امریکی حلقے اس سے آگاہ ہیں, کوئی احساس ہے ان میں؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے آگے چل کر, لیکن پہلی ملاقات کی تفصیل سنیے امبر شمسی سے.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے بی بی سی کو بتایا کہ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں آج معمول کی ملاقات کی. اس دوران انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی موجودہ صورتحال کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ خطے میں تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور خاص کر بھارت کے ساتھ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں. بیان کے مطابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جموں اور کشمیر سمیت دونوں ممالک کو خطے میں امن کے لیے تمام نمایاں مسائل کا حل نکالنا ہوگا. خیال رہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کے حالیہ 3 روزہ بھارتی دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان جوہری سمجھوتے اور بات چیت پر پاکستان میں کچھ بے چینی دیکھی گئی. کل یعنی منگل کو پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سیاسی اور اقتصادی مقاصد کے لیے بھارت اور امریکہ کے درمیان جوہری سمجھوتے پر عمل درآمد سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بری طرح متاثر ہوگا. امریکی صدر نے اس دورے میں سلامتی کونسل میں مستقل نشست دلوانے کے معاملے پر بھی بھارت کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سرتاج عزیز نے اس سلسلے میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایسا ملک جو جموں اور کشمیر کے تنازع جیسے عالمی امن اور سلامتی کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہے, وہ کسی بھی طور پر سلامتی کونسل میں خصوصی حیثیت کا حقدار نہیں ہے. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کو رکنیت دینے کے لیے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی طرف سے کسی ملک کو خصوصی استثناء دینے کی بھی مخالفت کرتا ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
واضح رہے کہ اس خطے میں امریکہ پاکستان اور بھارت کی جو مثلث تھی اس میں تبدیلی آئی ہے اور امریکہ کی پالیسی میں جھکاؤ بھارت کی طرف نظر آیا ہے. ہم نے پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک جماعت مسلم لیگ قاف کے سینیٹر کامل علی آغا سے بات کی جو سینیٹ میں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کمیٹی کے رکن بھی ہیں, اور ان سے ہم نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا پاکستان کو بھی بھارت کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کے اندر بہتری لائیں اور ڈائلاگ جو ہے وہ پھر فورس شروع ہونے چاہیے. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی حد گرمی سے باز نہیں آتا. کشمیر کے اندر اس نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ ہر ایک کے سامنے, دنیا کے سامنے آیا ہے, وہ اس میں تبدیلی نہیں لا رہا. وہ اگریشن کے ذریعے کشمیر کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے, جو ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو اب ایشوز آ رہے ہیں وہ بہت بڑے ایشوز ہیں. یعنی پانی کا مسئلہ جو ہے, اگر وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پانی کے کرائسز اتنے بڑھتے چلے جائیں گے پاکستان کے اندر کہ الٹیمیٹلی ایک نئے ایشو کے اوپر ہو سکتا ہے کہ جنگ شروع ہو جائے.
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ امریکہ نے جس طرح سے بھارت میں پاکستان کو بالکل نظر انداز کیا ہے, جو ذرائع ابلاغ پر نظر آیا ہے, اس سے تو یہ لگا کہ انہوں نے جیسے پاکستان امریکہ تعلقات کو بالکل بے وقت کر کے رکھ دیا.
لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی فل ٹائم فورن منسٹر نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ 5.5 کے قریب لوگ ہیں جو فورن افیئرس کو چلا رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, اور اسی وجہ سے بھارت نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنی ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ رشتہ استوار کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت اگر پاکستان کی جو فارن افیئرز منسٹری ہے وہ اپنا کام کرتی اور امریکہ کو اپنا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتی کہ اس کو سمجھا دیتی کہ پاکستان بے وقت نہیں ہے, پاکستان کا نقصان بھی امریکہ کے فائدے میں نہیں جائے گا, اور پاکستان کو یقینی طور پہ اگر امریکہ جو ہے وہ حیثیت نہیں دے گا جو اس کی حیثیت ہے, تو اس خطے میں امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ بھی نہیں کر پائے گا.
تو آپ کے خیال میں کیا ہونا کیا چاہیے؟ کیا امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی ہونی چاہیے؟
جی یقینی طور پہ ہماری پالیسی کلیئر ہونی چاہیے, فل ٹائم ایک مشن ہونا چاہیے جو اس پالیسی کو ٹو کرتا رہے اور اس کے مطابق آگے بڑھتا چلا جائے, جو ہمیشہ ہوتا ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی کسی پالیسی پر اس قدر برہم ہے کہ اس نے اب فاصلہ کر لیا ہے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان کا جو دوسرا وہ ملک ہے جس سے پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اس سے تعلقات بڑھا رہا ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے پاکستان کی پالیسی میں, کہیں کوئی گڑبڑ تو ہے نا؟
دیکھیں نہیں, ایسی بات نظر نہیں آتی, کیونکہ اب جو معاملات چل رہے ہیں, جو ضرب عضب چل رہی ہے, اس کے اندر بیلٹ طالبان کا بھی کانسیپٹ ختم کر دیا گیا, اور وہی ایک ناراضگی کا سبب تھا جو وجہ بنتا تھا پاکستان اور امریکن کے تعلقات کے درمیان. لیکن اب وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں امریکن جو ہیں اپنی اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اقتصادی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے. وہ اس نے ایک نئی مارکیٹ جو ہے اس کو اس کے اندر قدم رکھا ہوا ہے, اور وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ وہ مارکیٹ اس کے ہاتھ سے نہ جائے. ظاہر ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا پاکستان سے ملک ہے اور اس کی مارکیٹ بھی بڑی ہے. وہ ذاتی مفاد کے اندر, میں سمجھتا ہوں ایک ویسٹرن انٹرسٹ ہے اس کے اندر, یہ رویہ روا رکھ رہا ہے. لیکن یہ دیر پا نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس پالیسی کو پسند نہیں کریں گے, اور آئندہ امریکنوں کو جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑے گی, پاکستان کی کسی بھی حکومت کو مشکل درپیش ہوگی کہ وہ امریکہ کا الائی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تبدیلی لانی پڑے گی.
امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر کے اس علاقے میں اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکے گا. یہ تھے سینیٹر کامل علی آغا. اور آئیے دیکھیں کہ کیا خود امریکی حلقوں میں یہ احساس ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت پر پاکستان بہت مایوس ہے. اس پر ہم بات کریں گے واشنگٹن میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے, جو امریکہ کے محکمہ دفاع میں نجی طور پر مشاورت سے بھی منسلک رہے ہیں. ڈاکٹر احسان احراری,
نہیں, میرے حساب سے پاکستان کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. امریکہ میں اوباما کی انڈیا کی وزٹ کو اتنا اچھالا نہیں جا رہا ہے جتنا انڈیا میں اچھالا گیا. اس کو انفیکٹ نیوز میڈیا کوریج بہت ہی مختصر تھا اور یہاں پہ مکس ریویو آ رہا ہے اس کی ٹرپ کا. اس لیے کہ جو نیوکلیئر ڈیل بنی ہے انڈیا اور امریکہ میں, وہ نیوکلیئر ڈیل اس کا قائم رہنا بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے یہاں سے, یہاں کی جو انالیسس ہے. تو مگر پاکستان کی مایوسی سمجھ میں آنے والی بات ہے, اس وجہ سے کہ پاکستان کی امید کر رہا تھا کہ اوباما ان کے پاس باہر جائیں گے, مگر پاکستان کے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو وہاں جانا میرے حساب سے بالکل ناممکن ہے فی الحال.
اچھا, لیکن یہ جو مایوسی ہے جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, تو کیا امریکہ میں کچھ اس قسم کا جو وہاں کے سرکاری حلقے ہیں, پالیسی ساز حلقے ہیں, ان میں کچھ ایسی بازگشت نہیں ہے کہ پاکستان کی اس مایوسی کو کم کیا جائے, کوئی اقدامات اٹھائے جائیں اس سلسلے میں؟
نہیں, فی الحال تو اس پہ کوئی غور نہیں کیا جا رہا ہے. ممکن ہے بہائنڈ کلوز ڈورز کوئی پالیسی ڈسکشن ہو رہا ہوگا, اس کا ہم کو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. مگر فی الحال اوباما اس قدر فوکسڈ ہیں, اب دیکھیے وہاں سعودی گئے ہیں, وہاں سعودی میں بھی فلیگ شروع ہو گیا, اور جو ان کو اوباما مشیل اوباما نے جو سکارف نہیں پہنا تو اس کی تنقید ہو رہی ہے. تو یہاں پہ زیادہ تر فوکس اس بات کا ہے کہ وہ سعودی کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے کہ سعودی کی فارن پالیسی کیا رہے گی. مگر پاکستان کو بہت, مجھے سخت خیال ہے کہ پاکستان کو قطر نظر انداز کیا جا رہا ہے, پاکستان کے ریئیکشن کو قطر نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور میرے حساب سے کوئی فیوچر میں کوئی اس کے امریکن پریزیڈنشل وزٹ کے کوئی امکانات میرے حساب سے نہیں سمجھ میں آتے.
ڈاکٹر یاری, پاکستان روایتی طور پر امریکہ کا حلیف رہا ہے, اور ایسے میں جبکہ امریکہ سبھی سے اور خصوصاً اس خطے میں دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کر رہا ہے, تو ایسے میں پاکستان کی پالیسی میں ایسی کیا خرابی ہے کہ امریکہ اس کو نظر انداز کر رہا ہے یا کم سے کم نظر انداز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے, امریکہ مایوس ہے پاکستان کی افغانستان کی پالیسی کے تعلق سے, امریکہ مایوس ہے پاکستان کی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسی جو انہوں نے کیا ہے اس کا سلو, بہت ہی سلو پروگرس ہے اس میں. اس کا تو امریکہ کے حساب سے پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی بقول شخص سے نام بڑے اور درشن چھوٹے والی بات ہے. انہوں نے کیا ہے, ایون حقانی گروپ کو بین کیا ہے اور وہ لشکر طیبہ کو بین کیا ہے, مگر امریکہ میں اس پہ بھروسہ نہیں ہے, اس پہ کوئی بلیف نہیں ہے کہ یہ پاکستان سنسیئر ہے اس تعلق سے. پاکستان کو کچھ ٹھوس پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. پاکستان کو صحیح معنوں میں افغانستان سے کوآپریشن کرنی پڑے گی اس تعلق سے, اگر امریکہ کو یقین دہانی کرانا ہے. پاکستان کے کو انڈیا کے طرف سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. مگر میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کوئی اچھا رول کھیلے, کوئی پازیٹیو رول کھیلے, کوئی اسٹیبلائزنگ رول کھیلے افغانستان میں. امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی سے بہت سنجیدہ ہو جائے, یا امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کو حقانی گروپ کے تعلق سے کوئی
تو مطلب کوئی ابھی تک امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان بہت سنجیدہ نہیں ہے, جبکہ آپریشن ضرب عزب اتنے مہینوں سے جاری ہے اور پاکستان کے جو فوجی سربراہ ہیں وہ بڑا تفصیلی دورہ کر کے آئے ہیں امریکہ میں, تقریباً سب سے ہی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, فوجی خارجہ جو محکمہ ہے اس کے حکام سے ان کی ملاقاتیں بھی رہیں, تو کوئی اعتبار کی ابھی جو مرحلہ ہے وہ نہیں آیا.
وہ مرحلہ نہیں آیا, میں سمجھتا ہوں ایولیوشن ہوگا, مگر اس کے تعلق سے کوئی ٹھوس اقدامات دیکھنا چاہ رہا ہے امریکہ. دیکھیے, جو ایک دور سے پاکستان کے پریس کو پڑھیے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے شومن شپ زیادہ ہو رہی ہے, اور صحیح معنوں میں عملی پالیسی کوئی سبسڈی پالیسی کوئی اختیار نہیں کی جا رہی ہے. یہاں پہ جو راہی شریف آئے ان کا بڑا اچھا خیر مقدم ہوا, بڑی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ, اور ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی یہاں پہ. مگر جب وہ جو پاکستان چلے گئے تو انہوں نے کوئی سبسڈی پالیسی اختیار نہیں کی پاکستان نے ابھی, جس سے کہ امریکہ کوئی اندازہ ہوتا کہ پاکستان سنجیدہ ہے. دیکھیے ابھی ڈرون اٹیکس ہوئے,
تو ڈرون اٹیکس کا ہونے کا پاکستان وزیرستان کے اوپر. تو یہ سمبل ہے اس بات کا کہ امریکہ کو پاکستان کے اوپر کوئی فی الحال بھروسہ نہیں ہے. اور یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں یہ بہائن کلوز ہو, یہ معاہدہ ہے کہ ہم ان کی ٹھٹائی کریں گے, تم جو بھی کرنا ہے کرو, میری طرف سے ہم ان کو ان کا صفایا ہم اپنی تو اپنے طور سے کریں گے. مگر سبسٹینٹیو جو چینجز آنے چاہیے پاکستان کی پالیسی میں, امریکہ ان کا منتظر ہے.
تو کیا نظر آتا ہے, کیا مستقبل قریب میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں وہ جو پہلی جیسی گرم جوشی ہے اس کے آنے کے کوئی امکانات ہیں؟
دیکھیے, انفارچونیٹلی وہ گرم جوشی اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرائسس آیا افغانستان میں تو ہو سکتی ہے. پھر جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے, امریکہ بہت گرم جوشی سے واپس آتا ہے پاکستان کے پاس اور پاکستان سے بغلگیر ہو جاتا ہے. مگر جب وہ اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پاکستان تو امریکہ واپس اپنے کونے میں چلا جاتا ہے. اب دیکھیے, یہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان نہیں ہو رہا, انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں صحیح معنوں میں پالیسی کوآپریشن ہو رہا ہے, پالیسی کوآرڈینیشن ہونے کے امکانات ہیں. مگر ایسے کوئی امکانات امریکہ اور پاکستان کے میرے حساب سے سمجھ میں نہیں آتے, مستقبل قریب میں نظر نہیں آتے.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں گرم جوشی کے فی الحال امکانات نظر نہیں آ رہے. یہ تھے واشنگٹن میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان آراری. آج ہمارا موضوع تھا پاکستانی صدر کے دورے بھارت کے تناظر میں پاکستان میں پائی جانے والی بے چینی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کسی ممکنہ تبدیلی کے آثار ہیں یا نہیں. اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی جانب. پاکستان کی سپریم کورٹ نے 21ویں ترمیم کو آئین سے منافی قرار دینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر درخواست پر وفاق سمیت چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 12 فروری تک جواب طلب کر لیا ہے. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ کسی سویلین کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانا آزاد عدلیہ کی اتھارٹی پر حملے کے مترادف ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کی گئی اس درخواست کی سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو آئین میں ایسی ترامیم کرنے کا اختیار نہیں ہے جو اس کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہو. انہوں نے کہا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار نہیں, لیکن آئین کی تشریح کا اختیار تو ان کے پاس موجود ہے, اور عدالت ایسی کسی بھی ترمیم کو کل عدم قرار دے سکتی ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو. حامد خان نے, جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں, کہا کہ ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام سے آئینی اداروں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حامد خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ ان کی جماعت کا ہے, اور وہ اس درخواست میں کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہے.
میں یہاں پر بطور وکیل کے ممبر آف دی بار پیش ہو رہا ہوں اور ایک پریمیئر بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں. اس ساری ایکسرسائز کا میری پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے, یہ پارٹی نے تو دوسری پارٹی کے ساتھ ایگری کیا ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بہر صورت پارٹی کا موقف کچھ ہو, ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں.
انہوں نے کہا کہ 21ویں ترمیم آئین کے آرٹیکل 175(3) کو بھی ختم کرنے کے مترادف ہے, جس میں عدلیہ کو مقننہ سے الگ کرنے کی بات کی گئی ہے. درخواست گزار اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شفقت چوہان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں نے فوجی عدالتوں کے قیام کی حمایت کر کے آئین کا تحفظ نہیں کیا, اور اب وکلا برادری سیاست دانوں کی ناکامیوں کا ازالہ کرے گی.
ہم صرف بار ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور وعدہ رہا یہ وکلا کی ایک جو جنگ ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے. اس کے لیے اس کے آڑے کوئی بھی آئے, اس کے آڑے نون لیگ بھی آئے, تو ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم نے رول آف لا کی بات کرنی ہے, پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی ہے. پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشن کا ذمہ پولیٹیکل پارٹی کا تھا جو نہیں کیا. یہ نون لیگ کا بھی جو تھا اس کو کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں وہ فیل ہوئے ہیں.
ادھر وکلا برادری کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل نے 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف کل ملک بھر کی تمام بار ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر یوم سیاح منانے کا اعلان کیا ہے. اس تنظیم نے ملک اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کی بھی مخالفت کی ہے, اور کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے منفی سوچ رکھنے والی قوتیں مزید انتہا پسندی کی طرف مائل ہوں گی. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں آج بلدیاتی انتخابات کا تیسرا اور حتمی مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب جو منتخب ادارے ہیں ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں، اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہم پروگرام میں آپ کو آگے چل کر سنوانے والے ہیں۔ اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، حزب اللہ اور اسرائیل تنازع میں اقوام متحدہ کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا۔ اس خبر کی تفصیلات بھی پروگرام میں آگے آنے کو ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبد الرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبد الرشید شکور۔
ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں آج سینچورین میں پانچویں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان کل ویلنگٹن میں ساتواں اور آخری ون ڈے کھیلا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے ہی 4-1 سے سیریز اپنے نام کر چکی ہے اور آخری میچ کی حیثیت محض رسمی ہے۔ چونکہ نیوزی لینڈ کو ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے خلاف بھی دو ون ڈے کھیلنے ہیں، لہذا سری لنکا کے خلاف کل کے میچ میں متعدد کھلاڑیوں کو آرام دے کر دیگر کھلاڑیوں کو کھلانے کا امکان ہے۔ سری لنکن ٹیم اپنے کھلاڑیوں کے فٹنس مسائل سے دو چار ہے۔ کپتان اینجلو میتھیوز ابھی تک بیمار ہیں۔ رنگانا ہیرت سری لنکا واپس جا چکے ہیں اور دھمیکا پرساد اور جیون مینڈس بھی فٹ نہیں ہیں۔ عالمی نمبر ایک نوویک یوکوویچ آسٹریلین اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کوارٹر فائنل میں انہوں نے میلوس رونک کو 6-4، 7-6 اور 6-2 سے شکست دی۔ سیمی فائنل میں یوکوویچ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن سٹین وارنکا سے ہوگا، جنہوں نے کوارٹر فائنل میں کی نشیکوری کو ہرا دیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں اینڈی مرے ٹامس برڈش کے مقابل ہوں گے۔ خواتین مقابلوں میں انسیڈڈ کھلاڑی 19 سالہ میڈیسن کیز وینس ولیمز کو ہرا کر پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلیم کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ عالمی نمبر ایک سرینا ولیمز سے ہوگا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں ماریا شروپووا کا مقابلہ ہم وطن روسی کھلاڑی ایکاٹیرینا میکاروا سے ہوگا۔ چیلسی کی ٹیم لیورپول کو ہرا کر کیپٹل ون کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ ریال میڈرڈ کی نمائندگی کرنے والے دنیا کے مہنگے ترین فٹبالر گیریت بیل نے مینچسٹر یونائیٹڈ میں شمولیت کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریال میڈرڈ میں خوش ہیں۔ اطلاعات یہ تھی کہ مینچسٹر یونائیٹڈ کے گول کیپر ڈیوڈ ڈی گیا ریال میڈرڈ جا رہے ہیں اور ان کی جگہ گیریت بیل یونائیٹڈ میں شامل ہوں گے۔ انگلش کاؤنٹی یارکشائر نے آسٹریلوی کرکٹر ایرون فنچ اور گلین میکسویل سے اس سال کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور۔ اور یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم بھارت کے ایک سرکردہ اداکار امیتابھ بچن سے ایک خصوصی گفتگو آپ کو سنوانے والے ہیں، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے۔ اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گی شمائلہ خان۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط سے ایک ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان باہمی احترام کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان سرحدی تصادم میں اس کا ایک امن فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ اردن کے وزیر اطلاعات محمد المومانی کا کہنا ہے کہ امان حکام دولت اسلامیہ کی زیر حراست جہادی خاتون کو ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اگر یہ گروپ اردن کے فائٹر پائلٹ کو بغیر کسی نقصان کے رہا کر دے۔ جرمنی میں اسلام مخالف تحریک پگیڈا کی ترجمان کیٹرین اورٹل نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. مالی میں حکومت نواز ملیشیا کی جانب سے تواریخ باغیوں کے خلاف ایک حملے میں درجن بھر افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور اب ہم رخ کریں گے مشرق وسطی کا، جہاں اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان سرحدی تصادم کے نتیجے میں اس کا ایک امن فوجی ہلاک ہو گیا ہے. اقوام متحدہ نے اس ساری صورتحال میں مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحمل پر زور دیا ہے. ہم نے اس خبر کی تفصیل کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے بات کی.
اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل موتی الموز نے کہا کہ یہ خبریں جو ہیں وہ غلط ہیں، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ حملے کی انہوں نے تصدیق کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اسرائیلی فوج کی گاڑی وہاں سے جو گزر رہی تھی اس پر پہلے حملہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ 7 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اس بات کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ کچھ وہاں پر راکٹ اور مارٹر شیل سے بھی حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے شمالی علاقے میں، اور اس میں کچھ جو مکان ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں نہیں مل رہی.
ہریندر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر حملے کا جو دعویٰ کیا تھا اسرائیلی حکام نے ایک طرح سے اس کی تصدیق کر دی ہے.
جی بالکل، یہاں پر اس کی تصدیق کی گئی ہے. اس کے بعد یہاں پر وزیر اعظم کی طرف سے بھی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے سخت کاروائی کی جائے گی، جوابی کاروائی کی جائے گی، اور اس کے بعد فوج کے طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جوابی کاروائی کی گئی ہے جنوبی لبنان میں، اور وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یونیفل کا جو کہ اقوام متحدہ کی جو فوج وہاں پر تعینات ہے اس کا ایک فوجی جو ہے اسرائیلی حملوں میں مارا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پر کیا نقصان ہوا ہے اس کی خبر نہیں مل پائی.
اچھا، اس کی کچھ تفصیل ہے آپ کے پاس کہ حزب اللہ نے کیا کیا دعویٰ کیا ہے؟
حزب اللہ کی طرف سے دیکھیے، پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، جس کا نہ کہ اسرائیل کی طرف سے نہ تو کوئی کنفرمیشن آیا تھا، نہ ہی اسرائیل نے تصدیق کی تھی اس واقعہ کی جو شام میں ہوا، نہیں ان کی طرف سے اس کو ڈینائی کیا گیا تھا. لیکن حزب اللہ کی طرف سے مسلسل پچھلے کچھ دنوں سے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ جوابی کاروائی کریں گے، جو کہ آج ہوا ہے، اور اس کی تصدیق اسرائیل کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے. اب آگے جو ہے، مطلب حزب اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا اس میں اس کے 6 کارکن مارے گئے تھے، جس میں کہ ایک ایران کے بھی بہت ہی سینئر کمانڈر کے مرنے کی خبر تھی، اور اس کے لیے اسرائیل کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جوابی کاروائی ہوگی.
تو گویا حزب اللہ کی تو یہ کاروائی ایک طرح سے متوقع تھی، تو کیا اسرائیل میں کوئی پریشانی ہے اس بارے میں؟
اسرائیل بھی دراصل اسرائیل میں بھی کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے یہاں تیاری بھی چل رہی تھی. اسرائیلی فوج نے وہاں پر کافی بڑی تعداد میں فوجیوں کو تعینات کر رکھا تھا. پچھلے 3-4 دنوں کے دوران وہاں پر کافی موومنٹ دکھائی دے رہا تھا اسرائیل کے شمالی علاقے میں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بس یہ کچھ دنوں کا ہی مسئلہ ہے. اس طرح کے حملے کی توقع یہاں بھی کی جا رہی تھی. ان کو پہلے سے ہی ایسے خدشات تھے کہ کوئی نہ کوئی جوابی کاروائی تو حزب اللہ کی طرف سے ضرور ہوگی، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی بہت بڑے اسکیلیشن کے لیے دونوں ہی فریق تیار نہیں ہیں، اور کوئی بھی حملہ جو ہو حزب اللہ سے وہ شاید اسرائیل کے باہر کہیں اسرائیلیوں پر بھی حملے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں.
تو اس کے امکانات کم ہیں کہ آج کی کاروائی کسی بڑی جنگ کی صورت اختیار کرے؟
فی الحال تو یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار ایسا ہی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا یہ کہہ پانا مشکل ہے، کیونکہ کئی بار جو ہیں چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے بھی سخت جوابی کاروائی کی بات کی جا رہی ہے، اور وہاں پر کاروائی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک لبنان سے کوئی خبر نہیں مل پائی ہے کہ وہاں پر کس طرح کا نقصان ہوا ہے.
یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا جو ہمیں تازہ ترین تفصیلات بتا رہے تھے, اور یہ تفصیلات ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی موجود ہیں. ہماری شہ سرخی یہی ہے, حزب اللہ اور اسرائیلی تنازع میں اقوام متحدہ کا فوجی ہلاک. آپ کسی بھی وقت یہاں تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. ہم رخ کریں گے پاکستان کا, جہاں کے صوبے بلوچستان میں آج بلدیاتی انتخابات کا تیسرا اور حتمی مرحلہ مکمل ہو گیا, جس میں حکمراں اتحاد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے. واضح رہے کہ بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جہاں منتخب بلدیاتی ادارے اب فعال ہو گئے ہیں. ان اداروں کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ پسماندہ بلوچستان میں کیا یہ ادارے ترقی کا سبب بن سکیں گے؟ کوئٹہ سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
خروٹ آباد کے علاقے میں واقع ایک گلی میں موجود ٹنکی سے ایک آدھے انچ کی پائپ لائن میں سے پانی کی آمد جاری ہے, جبکہ آس پاس 7 سال سے 15 سال تک کی عمر کے بچے اپنی باری کے منتظر ہیں. دس سے 20 لیٹر کے جیری کین میں یہ پانی بھرتے ہیں اور بعد میں ہاتھ والی ریڑی میں ڈال کر گھر روانہ ہو جاتے ہیں. ان بچوں میں حبیب الرحمان بھی شامل تھے. سردی ہو یا گرمی, گھر میں پانی لانے کی ذمہ داری حبیب الرحمان کی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اسکول سے واپسی کے بعد وہ دن میں 2 بار یہ چکر لگاتے ہیں.
پانی تقریباً ہمارے گھر میں یہ 3 سالوں سے نہیں آ رہے ہیں. بولتے ہیں ماں بنا لیں گے, کئی بار پیسے جمع کیا ہے لیکن کوئی وہ نہیں نکلتی. سردی میں پانی کم پڑتا ہے, تقریباً یہ 2 مہینے سے پہلے یہاں 3-4 بار میں تھے, ابھی یہی ایک ہے اور اس میں بھی نمبر بھی نہیں ہوتی ہے. لوگ یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں, کئی بار تو نمبر ہی نہیں پڑتی ہے اور پانی بھی کم ہوتی ہے. اگر ہم تھوڑی دیر سے ہیں تو یہاں پھر پانی ہم نہیں لے جا سکتے.
برطانوی فوجی چھاونی سے صوبائی دارالحکومت کی شکل اختیار کرنے والی وادی کوئٹہ کے لوگوں کا دار و مدار زیر زمین پانی پر ہے, جس میں ہر سال کمی ہو رہی ہے جبکہ آبادی میں مسلسل اضافہ. یہاں پینے کے پانی کا مسئلہ تو ہے ہی, لیکن نکاسی آب کا مسئلہ بھی اتنا ہی سنگین ہے. شہر کی مرکزی سڑک جنا روڈ ہو یا پوش علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن, اکثر گلیوں میں کچرے کے ڈھیر, ابلتے گٹر اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں نظر آتی ہیں, جو بلدیاتی اداروں میں منتخب ہونے والے نمائندوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ بھی کہتے ہیں کہ انہیں کاؤنسلروں سے کئی امیدیں ہیں.
شاید ہم بہت سے چیزیں نہیں کر سکے, آپ دوست جو کاؤنسلر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ ضرور کر کے ہمیں دکھا دیں گے. شاید یہ ہماری خوشنامی ہوگی کہ اگر کوئٹے کی صفائی کو, کوئٹے کے پانی کو, کوئٹے کے ٹریفک کو, کوئٹے کے دوسرے مشکلات ہیں, اگر آپ تمام حضرات اس کو اپنا سمجھیں اسکولوں کو, تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ موجودہ کولیشن حکومت آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ ہماری ایماندارانہ رائے ہے کہ ہم نے جو پاور اسلام آباد سے لی ہے ان کو مزید ہم نیچے لے جائیں, ہم کونسلران کو دے دیں, کیونکہ کونسلران کے بغیر, چیئرمین کے بغیر جمہوریت کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے نزدیک.
کوئٹہ کے 9 منتخب میئر اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر کلیم اللہ کاکڑ نے پارٹی کے کہنے پر پریکٹس چھوڑ دی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ کی نبض پر بھی ان کا ہاتھ ہے.
میرے خیال میں پہلی پرائیورٹی ہے کہ اس کے ٹریفک جو ہے نا, ٹریفک کو ٹھیک کرنا ہے اور جو تجاوزات ہے اس کو ہٹانے ہیں. دوسرے مسائل جو ہے پانی, بجلی اور دوسرے امن امان جو ہے, سب سے پہلے پرابلم تو امن امان کے, اگر وہ ڈائریکٹ بلدیہ کے میئر کے نیچے نہیں آتے اس کے لیے انٹیریئر منسٹر ہے اور دوسرے ادارے بھی ہیں, لیکن چونکہ ہم بھی اس کے ساتھ کنسرن ہوتے ہیں تو اس پر زیادہ توجہ دیں گے. اور اس کے بعد شہر کی صفائی جو سب سے پہلی چیز, صفائی جو ہے نا اس کے لیے ہم اسپیشل توجہ دیں کہ اس کے سالڈ ویسٹ اور لکوڈ ویسٹ جو ہے نا اس کو کس طرح ڈسپوز آپ کرتے ہیں.
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون پر مشتمل حکمران اتحاد نے بلدیاتی اداروں میں اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے, جس کے بعد یہ قوی امکان ہے کہ یہاں ٹکراؤ نہیں ہوگا جس طرح دیگر صوبوں میں نظر آتا ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی خود احتسابی کا مشورہ دیتے ہیں.
ہمارے وزراء یہ بات نوٹ کر لیں, ہمارے دوست یہ بات نوٹ کر لیں, ہمارے کونسلر یہ بات نوٹ کر لیں, 2 آدمیوں کے درمیان جو بھی کچھ ہوتا ہے لین دین, یہ بات چھپتی نہیں, قطر نہیں چھپتی. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ کوئی نہیں تھا, پھر میں نے یہ فیل یوں کر دیا, پھر پتہ نہیں وہاں دبئی میں مجھے اتنے ملے اور پتہ نہیں وہاں فلانے کو, یہ بات چھپنے والی نہیں ہے. میں ورکر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, نیشنل پارٹی کے ورکر سے, پشتون خوا ملی عوامی پارٹی کے ورکر سے, بابا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے خدا نخواستہ اگر ہم سے کچھ لغزشیں ہونے والی ہوں, پیچھے سے آپ کا ہر وقت وہ ہونا چاہیے.
کوئٹہ کے علاوہ چمن, پشین, تربت اور خضدار میونسپل کارپوریشن, 53 شہری میونسپل کمیٹیوں اور 32 ضلعی کاؤنسلوں کے لیے بھی چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بنیادی حکمرانی کے اس نظام سے کیا پسماندہ بلوچستان کے دیگر شہروں میں بھی ترقی ممکن ہے؟ یہی سوال میں نے تجزیہ نگار اور صحافی شہزادہ ذوالفقار سے کیا۔
اگر لوکل باڈیز کا نظام ڈسٹرکٹ لیول تک اور تحصیل لیول تک واقعی پاورز کو ڈیوالو کر دیا جائے، ان لوگوں کو اختیار دے دیا جائے، ان کو کہہ دیا جائے ایک ڈسٹرکٹ کو، خوزدار کو، لورلائی کو، گوادر کو، تربت کو، جل مکسی کو کہ آپ یہ پیسے لے لیں، ہم نے آپ کو یہ پیسے دے دیے، ابھی آپ خود اپنی مرضی کے مطابق، آپ کے لوگ چاہتے کیا ہیں، امپورٹنس کس کو دیتے ہیں، روڈ کو دیتے ہیں، بجلی کو دیتے ہیں، اسکول کو دیتے ہیں، ہیلتھ سینٹر کو دیتے ہیں، کس چیز کو سب سے بڑا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنے پیسے ان کو دے دیں کہ تمام معاملات کو ٹھیک کریں، کیوں اور بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے انفراسٹرکچر تو ہے ہی نہیں۔
واضح ہے کہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے تینوں مراحل تو مکمل ہو گئے ہیں، لیکن کاؤنسلوں کی 1350 سے زائد نشستیں خالی رہ گئی ہیں، جن میں زیادہ تر اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کوئٹہ۔
واضح رہے کہ پاکستان کی صوبہ بلوچستان میں سپریم کورٹ کے حکم پر 7 دسمبر 1913 کو بلدیاتی اداروں کی عام نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے، تاہم 11 مہینے سے زائد کی تاخیر کے بعد آج کہیں جا کر صوبے کے اکثر اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل ہو پایا ہے، جس کے دوران بلدیاتی اداروں کے سربراہان کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا۔ یہ تفصیل ہمیں بتائی ہے کوئٹے سے محمد کاظم نے۔
دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان کی موجودہ حکومت بھی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے اگرچہ تیار نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر جیسے تیسے انتخابات منعقد ہوئے تو پھر حکومت نے ان کا کریڈٹ لینا شروع کیا۔ 11 مہینوں سے زائد کی تاخیر کے بعد آج آخری مرحلے میں 10,600 سے زائد کونسلروں میں سے اکثریت نے حلف لیا اور بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کا انتخاب عمل میں لایا۔ بلوچستان کے واحد میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ کے 86 میں سے 84 کونسلروں نے سٹی کونسل ہال میں الف لیا۔
میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو مقدم رکھوں گا۔
کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لیے 3 پینلوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ حکمران جماعتوں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون پر مشتمل وطن دوست جمہوری پینل کے پشتونخوا میپ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کلیم اللہ کاکڑ کوئٹہ میونسپل کارپوریشن کے میئر اور مسلم لیگ نون کے محمد یونس لیڈی ڈپٹی میئر منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر کلیم اللہ کاکڑ نے 54 ووٹ جبکہ یونس لیڈی نے 56 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل آل پارٹیز ڈیموکریٹک الائنس سے میئر کے امیدوار قائر خانہ چکزئی کو 14 اور ڈپٹی میئر کے امیدوار رضا وکیل کو 13 ووٹ ملے، جبکہ تحریک انصاف کے انصاف پینل کے میئر کے امیدوار خدا بش نے 4 اور ڈپٹی میئر کی امیدوار منورہ بی بی نے 3 ووٹ حاصل کیے۔ وطن دوست پینل کے امیدواروں کی کامیابی پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے خوشی کے اظہار میں ڈول کتاب پر رقص کیا۔ کوئٹہ میونسپل کارپوریشن کے نو منتخب میئر ڈاکٹر کلیم اللہ کاکڑ کا اپنی ترجیحات کے بارے میں کہنا ہے۔
کوئٹہ میں بہت گمبھیر مسائل ہے، ایک ہی نہیں، ہر ایک مسئلہ اپنی جگہ سخت ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ٹریفک اور کوئٹہ سالڈ ویسٹ یعنی جو کچرا، لیکوڈ ویسٹ یعنی پانی، اور اس کے ساتھ ہی تجاوزات، اس کے ساتھ ہی امن امان، یہ سب بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں۔
کوئٹہ کے ضلع کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدے کے لیے وطن دوست پینل اور آل پارٹیز ڈیموکریٹک الائنس کے امیدواروں کے درمیان ٹائی ہو گیا۔ بعد میں ٹاس کے ذریعے آل پارٹیز ڈیموکریٹک الائنس کے ملک نعیم بازئی ضلع کونسل کوئٹہ کے چیئرمین اور وطن دوست پینل کے عصمت اللہ بازئی وائس چیئرمین منتخب ہو گئے۔ اسی طرح بلوچستان میں 4 میونسپل کارپوریشنوں، 32 ضلع اور 635 یونین کونسلوں میں سے اکثریت کے چیئرمینوں اور ڈپٹی چیئرمینوں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یونان کے نو منتخب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے مالیاتی اداروں سے کسی قسم کی مخاصمت نہیں چاہیں گے۔ ان کے اس اعلان سے یورپی مارکیٹ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سخلین امام۔
یونان کے نو منتخب وزیر اعظم الیکسیس زیپراس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپی مالیاتی اداروں سے اپنے ملکوں کے قرضوں کی واپسی کے بارے میں عصر نو مذاکرات کریں گے۔ یونان کو دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے اس وقت 240 ارب یوروز درکار ہیں۔ یونان کے حالیہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی بائیں بازو کی جماعت سیریزا کے رہنما اور وزیر اعظم زیپراس نے کہا کہ وہ باہمی تباہی کے رستے پر جانے سے گریز کریں گے اور ساتھ ساتھ یورپی طاقتوں کے غلام بھی نہیں بنیں گے۔ تاہم یورپین یونین نے یونان کو ڈیفالٹ یعنی قرضوں کی واپسی میں تاخیر یا انکار کرنے کے حوالے سے ایک انتباہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈیفالٹ کی صورت میں یونان کو یورو کرنسی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ مگر وزیر اعظم کے اعلان کے فوراً بعد مالیتی منڈی پر مثبت اثر پڑا اور یونان کے بانڈز کی قیمت میں یکایک ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ یہ اضافہ سرمایہ کاروں کا یونان پر بحال ہوتا ہوا اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہلے یونان کی مالیاتی منڈی میں 6% کمی واقع ہوئی تھی۔ یونان کی معیشت سن 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد سے مسلسل سکڑتی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں یونان میں غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔
یہ تھے سکلین امام۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور امیتابھ بچن کا خصوصی انٹرویو آگے آنے کو ہے، لیکن پہلے یہ خبر کہ اردن کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اردن فضائیہ کے پائلٹ کو بحفاظت رہا کر دیں تو وہ بھی داعش کی جنگجو خاتون کو رہا کر دیں گے۔ اس سے قبل داعش نے ایک ویڈیو میں خاتون جہادی کو 24 گھنٹے میں رہا کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سارا حسن کی زبانی۔
داعش نے گزشتہ روز ایک ویڈیو جاری کی جو کہ ایک آواز پر مبنی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ آواز مخفی جاپانی شہری گوٹو کنجی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اردن سزائے موت کے منتظر ایک عراقی خاتون کو رہا نہیں کرتا تو انہیں اور ان کے ساتھ اردن کے ایک پائلٹ کو مار ڈالا جائے گا۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کا تازہ ویڈیو قابل نفرت ہے، جس میں اغوا کیے گئے جاپانی شہری کو آئندہ 24 گھنٹے میں قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم اردن کے حکام کے ساتھ مل کر ان دونوں مغویوں کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔
یہ نفرت انگیز اقدام ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میں نے حکم دیا ہے کہ کینجی کی فوری اور باحفاظت رہائی کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جائے۔
47 سالہ کنجی دستاویزی فلمیں بنانے والے آزاد صحافی ہیں جو اکتوبر میں شام گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اور جاپانی شہری ہارونا یوکووا کی رہائی کے سلسلے میں وہاں گئے۔ کنجی کی والدہ نے اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے وزیر اعظم سے اپیل کی۔
وزیر اعظم شنزو آبے، برائے مہربانی کینجی کی زندگی کو بچائیں، اور آپ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ اردن کے حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں۔
اس سے قبل دولت اسلامیہ نے کہا تھا کہ اس نے ایک اور جاپانی مغوی ہارونا یوکووا کو قتل کر دیا ہے۔ تنظیم نے یوکووا کے لیے 20 کروڑ امریکی ڈالر کے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ دولت اسلامیہ نے اردن کے باشندے ماز الکساسبا کی رہائی کو بھی ساجدہ رشاوی کی رہائی سے مشروط کیا ہے۔ ماز کو اس وقت پکڑ لیا گیا تھا جب ان کا طیارہ دسمبر میں دولت اسلامیہ کے علاقے میں گر گیا تھا۔ اردن کے پائلٹ کے رشتہ داروں اور حامیوں نے عمان میں وزیر اعظم کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا اور دولت اسلامیہ کے مطالبے پورے کرنے پر زور دیا۔ مغوی پائلٹ کے والد نے کہا،
ساجدہ الرشاوی نے پہلے جرم کیا اور اب وہ جیل میں ہیں۔ انہیں اردن میں رکھنا اب بےمانی ہے۔ ان کا الکساسبا سے کوئی مقابلہ نہیں، اور اب اس کے بعد سے ہم جاپانی عوام کی نظروں میں ہیں۔ الرشاوی الکساسبا کے مقابلے پر کسی طور پر بھی اہم نہیں ہیں، تو پھر کیوں نہ انہیں جانے دیا جائے۔
الرشاوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ القاعدہ کی جنگجو ہیں اور انہیں اردن میں سن 2005 میں ایک حملے میں سزائے موت سنائی تھی.
یہ تھی سارا حسن, اور اب ذکر ایک لڑکی کا جس کی نظر چاند پر ہے. بھارت کے ایک بے حد معمولی خاندان میں جنم لینے والی نوین جین نے سلیکون ویلی میں سافٹ ویئر کے کئی قلعے تو فتح کر لیے, لیکن اب ان کی نظر چاند پر ہے. ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک سیارے کے سہارے رہ گئے تو انسانوں کی حالت بھی ڈائناسور جیسی ہو جائے گی, تو پھر کیوں نہ نئی جگہیں اور نئے وسائل تلاش کیے جائیں. سلیکون ویلی سے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ.
نوین جین نے کئی سافٹ ویئر کمپنیاں کھڑی کی ہیں اور اربوں ڈالر کمائے ہیں, لیکن ناسا ریسرچ سینٹر کے اس ویران سے ویئر ہاؤس میں ان کی نئی کمپنی مون ایکسپریس کچھ بالکل ہی الگ کرنے کی تیاری میں ہے.
دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف یونیورس.
گزشتہ مہینے ہم نے اپنا خلائی جہاز اڑایا. کائنات کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی نجی کمپنی نے اپنا خلائی جہاز بنایا, اس کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بھی خود بنائے تاکہ اپنے تئیں پرواز کے قابل ہو سکے.
مون ایکسپریس چاند تک ایک پرائیویٹ روبوٹک مشن بھیجنے کی ریس میں سب سے آگے چل رہی کمپنیوں میں سے ایک ہے. پہلا مقصد تو ہے گوگل کی طرف سے رکھا گیا $2 کروڑ کا انعام جیتنا, لیکن نوین جین کی نظر اس سے کہیں بڑے انعام پر ہے.
دا مون اٹ سیلف ہیز 16 کوڈریلین ڈالر ورتھ آف منرلز اینڈ ایلیمنٹس. سو فرام پلیٹنم گروپ
چاند پر 16 ملین بلین ڈالر کی مالیت کے عناصر اور معدنیات ہیں. اس میں پلاٹینم سے لے کے ہیلیم 3 اور کئی نایاب عناصر شامل ہیں. سوچیں کہ اگر ہم ہیلیم 3 کو کرہ ارض پر لے آئیں, ہیلیم 3 کی ذرا سی مقدار اس سیارے کی نسلیں نہ سہی اسے کئی دہائیوں تک بجلی دے سکتی ہے.
پٹسبرگ میں موجود ایسٹروبوٹک اور بھارت کی ایک کمپنی ٹیم انڈس سے ان کا کڑا مقابلہ ہے, لیکن نوین جین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسپیس ایکسپلوریشن کی ماہر کمپنیوں سے کچھ بالکل الگ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہوا کا رخ ان کے حق میں ہے.
That any person who is an expert in their field can only come up with an incrementally better idea. But most disruptive ideas actually...
میرا یقین ہے کہ جو شخص اپنے شعبے کا ماہر ہوتا ہے وہ صرف بہتر آئیڈیاز کا اضافہ کر سکتا ہے, لیکن سب کچھ دہلا دینے والے آئیڈیاز غیر ماہر لوگوں سے آتے ہیں. تو میں خلائی شعبے میں اسی لیے اچھا ہوں کہ مجھے خلا کے بارے میں کچھ نہیں پتا.
کچھ حد تک یہ دور کی کوڑی لگ سکتی ہے, لیکن ان کے اندر کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ ان کی کامیابی بھارت میں لوگوں کو متاثر کرے گی. وہ بھارت میں ایک بے حد معمولی خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے والد کی سرکاری نوکری پریوار چلانے کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی, اور ان کی والدہ بچوں کی تعلیم کے خاطر چھوٹے موٹے کام کرنے کو مجبور تھیں. اب نوین جین نے بھارت میں نئے ایجادات کو بڑھاوا دینے کے لیے سرمایہ کار رتن ٹاٹا اور ایکس پرائز کے فاؤنڈر پیٹر ڈائمنڈس کے ساتھ مل کر ایک انسینٹیو فنڈ کی بھی شروعات کی ہے.
سلیکون ویلی سے برجیش اپادھیائے. اور بھارت کے معروف اور تاریخ ساز اداکار امیتابھ بچن گزشتہ دنوں لندن میں بی بی سی کے اسٹوڈیوز میں آئے تھے. ہمارے ساتھی علی دینو نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک خصوصی گفتگو کی, سنیے.
بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے فلم کا شمیتاب, یہ ہم دونوں دھنوش اور ہمارے نام سے لے کر کے اسے جوڑا گیا ہے سنسیشن کرنے کے لیے, پر ایسا ہے نہیں. دراصل جو کہانی کا اسکرین پلے ہے اس کے مطابق یہ ٹائٹل بنا ہے, اور جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا.
یو ڈن اٹ آل ان 40 ایئرز, تو مجھے بتائیے کہ What keeps you going? یہ پیشن جو آپ کے اندر ابھی بھی نظر آتا ہے, ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں, ڈانسنگ کر رہے ہیں, ٹی وی کر رہے ہیں, ایڈز کر رہے ہیں, پروموشن کر رہے ہیں, یو اسٹل ایٹ اینڈ یو اسٹل گوئنگ اسٹرانگ, یہ پیشن کہاں سے آتا ہے؟
اگر مجھے کام مل رہا ہے اور کچھ لوگ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں کام کرتا رہوں. کئی بار بہت ساری پرستھتیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے. گھر پہ بیٹھتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے, آج کام نہیں ہے کچھ. جی انسیکیورٹی, بالکل ہر روز ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسیکیور ہو گئے, کام ہونا چاہیے. تو بس یہی ہے, اور کچھ کام آتا نہیں ہے. تو رات کو سونے سے پہلے سوچتے ہیں کل کیا ہوگا, کیسے کریں گے, پھر دن بھر سوچتے رہتے ہیں کیمرہ جب چلے گا کیا کرنا ہوگا, ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, جا کے اسے دیکھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ بعد میں, یہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, ایک اور موقع دیجئے, پھر سے کریں گے اس کو, اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں.
آپ کی شہرت کا تو لیول ہی کچھ اور ہے, پر ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو شہرت بہت ساری ملتی ہے, بہت ساری فیم ملتی ہے, اکثر اس کے ساتھ بہت ساری ٹیمپٹیشنز بھی ہوتی ہیں, کچھ غلط راستے پہ لوگ نکل جاتے ہیں, کچھ سکینڈلز بن جاتے ہیں, کچھ سٹوریز لوگوں کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں, اور اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں آن اے ریگولر بیسس کہ ٹیبلوئڈز پیپرز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی چیز لکھی جا رہی ہوتی ہے اور چھپی جا رہی ہوتی ہے. اپنے عرصے کے کریئر میں اتنی فیم دیکھنے کے بعد کس طرح آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے کمپوز رکھا؟
مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی تعجب کی بات ہے جب آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی مقام حاصل کر لیا ہے. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ابھی بھی بہت کچھ کام کرنے کو ہے, اور یہ تو دریا دلی ہے لوگوں کی, ان کا پیار, ان کا سنیہ ملتا رہتا ہے اور ہم لوگ اس سے خوش رہتے ہیں. باقی لوگ اپنا جیون جو ہے اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے, اور میں کوشش کرتا ہوں. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارے جیون میں بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن وہ بار بار نہ ہوں, ان کو دہرایا نہ جائے یا ان سے الگ ہی رہیں, تو ایک سکون رہتا ہے من کے اندر, ایک تسلی رہتی ہے.
پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کلچرل ایکسچینج کافی رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. بہت سارے آرٹسٹ ہمارے انڈیا جا گئے ہیں, اور انڈیا کی اوبویسلی فلمیں اور میوزک آج بھی اتنا ہی پاپولر ہے پاکستان میں جتنا پہلے تھا, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کافی کانفلکٹ بھی رہا ہے آن اے پولیٹیکل لیول. لیکن میرا آپ سے سوال ہے, کیونکہ آپ اتنے سینئر آرٹسٹ ہیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آرٹس اور انٹرٹینمنٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دوریاں مٹا سکتا ہے؟
کوشش کرتے رہنا چاہیے, میں ایسا مانتا ہوں. ہم دونوں کی ملکوں کی زبان ایک ہے, پڑوسی ہیں ہم لوگ, اور ہمارے یہاں تو اور آپ کے یہاں بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ جو پڑوسی ہوتا ہے وہ پریوار کی طرح ہوتا ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب ہم پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں کام کرنے, ہم آپ کا کام دیکھتے ہیں, آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر جو سیریلز ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں, اور ابھی بھارت میں ایک چینل جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ آپ کے ٹی وی سیریلز دکھا رہا ہے, بہت ہی سندر, بہت ہی عمدہ. اور میں ایسا مانتا ہوں کہ آپ کے جو ٹی وی سیریلز ہیں وہ جو ہندوستان میں بنتے ہیں وہ بہتر ہیں ہم سے, اور کلاکار بھی بہت خوب ہیں. میں تو بہت پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اور اس سمے جو سیریلز آتے تھے وہ بہت ہی عمدہ تھے, ابھی بھی بہت اچھے ہیں. اور میں ایسا مانتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ ہے, سنگیت ہے, کھیل کود کے میدان ہیں, ان سب میں ہمیں ہل مل کر کے رہنا چاہیے, یہی جو ہے آگے چل کر کے بڑھاوا دیتے ہیں. ہمیں تو کبھی انتر لگا نہیں. میں پرسنل بول رہا ہوں کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ لال پور میں پیدا ہوئی تھی, جو کہ اب اسلام آباد ہو گیا ہے, اور ان کی شکشا دکشا وہ لاہور گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی. میرے جو نانا تھے وہ وہیں رہنے والے تھے, کراچی میں وہ پریکٹس کرتے تھے, وہ باہر ایٹ لا تھے. تو ہمیں تو کبھی کوئی فرق معلوم نہیں پڑا. ہاں یہ سچ ہے کہ پولیٹیکلی بہت سارے مت بھید ہوتے رہتے ہیں, اور ان مت بھیدوں کو ختم کرنا چاہیے, میں ایسا مانتا ہوں.
اگر میں آپ کو ایک دو چیزیں کہوں کہنے میں آپ کی آواز میں, میں آپ سے میں ایک بات ریپیٹ کروں, اگر آپ وہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں, میں یہ ٹیسٹ کرنا چاہیں گے.
تو میرا امتحان لے رہے ہیں آپ؟
امتحان نہیں سر, یہ ایک تھیوری ہے.
میں نے سمجھا تھا کہ میرے امتحان کے دن اب ختم ہو گئے ہیں.
تیار ہیں سر آپ؟ ماں میں میٹرک کے ایگزامس میں پاس ہو گیا. ماں
میں نے میٹرک کی نہیں بھائی صاحب. ماں میں میٹرک کے ایگزام میں پاس ہو گیا. ماں
رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں.
رشتے سر میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ بڑا بدتمیزی ہو.
نہیں نہیں سر آپ کہہ سکتے, مجھے کہہ سکتے, میں تیار ہوں سننے.
اچھا میں وہاں نہیں کہتا ہوں, میں یہاں کے نیچے کہہ دیتا ہوں. بھائی صاحب رشتے میں تو ہم آپ کے باپ لگتے ہیں. نام ہے شاہن شاہ.
رشتے میں تو ہم آپ کے باپ لگتے ہیں, یہ کہہ رہے تھے امیتابھ بچن, اور ان سے گفتگو کر رہے تھے ڈینو علی. آپ یہ انٹرویو کچھ دیر میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر خود بھی دیکھ سکیں گے. اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے سیاہ نہیں صرف سفید کاریں درآمد کریں. تفصیل کے لیے ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں آپ. سروین اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے اینا ویلز نے, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط سے ایک ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان باہمی احترام کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتا ہے۔ ماسکو حکام کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کو 70 سال مکمل ہونے پر ماسکو میں منعقد خصوصی تقریب میں شرکت کے لیے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ان کا دعوت نامہ قبول کر لیا ہے۔ سری لنکا کے نومنتخب صدر میتری پالا سریسینا نے مس شیرانی بندرا نائکے کو چیف جسٹس کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے یونان کی نئی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کی پابندی کرے۔ اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ سہ ماہی میں 18 ارب ڈالر کا خالص منافع کمایا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔